السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے مصارف پیج نمبر 73. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج ہم زکوٰۃ کے جو مصارف تھا اسی کا کنٹینیویشن کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑا سا اس طرف آنے سے پہلے ایک نظر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فرض، مستحب یا مسنون کسے کہتے ہیں. بہت لوگوں کی طرف سے سوال آئے تھے کہ ہم کسی بھی کام میں جو کہ عبادات ہیں یا فرائض ہیں اس میں ڈیفرنشیٹ کیسے کریں کہ کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا ضروری نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو محدثین تھے یا جو جنہوں نے فقہ کو ڈیولپ کیا یا فقہ کی تدوین کی، تو انہوں نے اس کو الگ الگ درجات میں تقسیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارے ٹرمز نہیں کہے جاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے اور یہ کام کرنا پسندیدہ ہے، یعنی مستحب ہے. تو ایک تو ہوتا ہے فرض. فرض وہ عمل جس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس کے مقابلے میں حرام ہے. یعنی فرض کا اگر ہم اپوزٹ دیکھنا چاہیں تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ جیسے آتا ہے نا عربی زبان کا مقولہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت اس کے مخالف جنس سے پہچانو. تو فرض وہ عمل جس کا کرنا لازمی اور ضروری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹرم بولی جاتی ہے، سنت موقعہ یا فقہی سنت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ جو فقیہ حضرات تھے، جو علماء تھے، جو اسکالرز تھے، انہوں نے وہ سنتیں، یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر کیے، کبھی بھی نہیں چھوڑا سوائے ایک آدھ دفعہ کے، تو اس کو فقہی سنت یا سنت موقعہ کہتے ہیں. تو فقہی سنت یا سنت موقعہ مطلب وہ عمل جس کا کرنا بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں مکروہ آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمل جس کا کرنا بہتر ہے. ہو سکتا ہے پوچھ ہو جائے نہ کرنے پر. جیسے مثال کے طور پر ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ سنت موقعہ ہے، اس کا کرنا یعنی پڑھنا بہتر ہے. اسے چھوڑ دینے سے ہو سکتا ہے سوال ہو جائے قیامت کے دن. اسی طرح سے ایک آتا ہے مستحب. مستحب کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، جس کے کرنے میں اجر ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر دن بھر کی 12 سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پورے کمپلیٹ کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر کا ثواب دیا گیا ہے، کہ اسے اس کے بدلے میں گھر ملے گا. یا پھر آپ دیکھیں کہ مسواک ہے. مسواک جب ہم کرتے ہیں تو مسواک کرنے میں اجر ہے، لیکن جو نہیں کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ مستحب ہوا، یعنی پسندیدہ عمل کرنا بہتر ہے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے مباح. مباح وہ عمل جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ. جیسے بہت سارے لوگ بہت ہی بال کی کھال نکالتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا پھر ہم یہ کریں یا نہ کریں، یہ کرنے سے کیسا ہوگا یا کیا ہوگا. تو کچھ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں کہ اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا گیا، کچھ بتایا نہیں گیا اسلام میں اس کے بارے میں. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز میں سفر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا. پھر اس زمانے میں کبھی بھی مائک میں یا اسپیکرز میں اذان نہیں ہوتی تھی. آج ہم اسپیکرز میں اذان سنتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ہم جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ سب مباح ہے، یعنی اس کے استعمال کرنے سے نہ ہم کو کوئی ثواب ہے اور نہ استعمال کرنے سے کوئی گناہ ہے، تو اس کو مباح کہتے ہیں. اور دین کے معاملات میں بھی یہ ہو سکتا ہے مباح. پھر مکروہ وہ عمل جس سے بچنا بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں فقہی سنت یا سنت موقعہ ہے. اور حرام تو ہم سب جانتے ہیں، وہ عمل جس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے اور اس کے مقابلے میں فرض ہے. تو یہاں پر جیسے کہ زکوٰۃ، ہم جو آج پڑھنے والے تھے کہ زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں، تو کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، زکوٰۃ جو آپ کی زکوٰۃ نکلی، مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ نکلی سمجھے 500 ریال، آپ اب کہیں کہ اچھا یہ 500 ریال مجھے وہ آٹھوں مدات میں خرچ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک میں کتنا آئے گا، یعنی کتنے حصے یعنی وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے، سمجھے وہ 500 ریال کتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے، تو کسی کو بھی کچھ زیادہ نہیں ملے گا. اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ پورے کے پورے 500 ریال کسی ایک مد میں استعمال کریں جس کی وجہ سے سامنے والے کو فائدہ ہو. اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا سامنے والے کو مالک بنا دیں، یعنی آپ کے 500 ریال آپ کسی ایک مسکین یا غریب کو دیتے ہیں یا فقیر کو دیتے ہیں اور جس کی بنا پر وہ کاروبار لگا لے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ مسکین اگلے سال بھی مسکین ہی رہے، وہ فقیر اگلے سال بھی فقیر ہی رہے، بلکہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر کوئی کمانے لگے. تو آپ کسی کو وہ 500 ریال دے کر اس میں کسی کو بزنس آپ لگا دیں، تاکہ وہ 500 ریال کا جب وہ بزنس لگائے گا، کچھ چیزیں خریدے گا، تو وہ کمانے کے لائق ہو جائے گا، اس کو کوئی سمجھے ایک سہارا مل جائے گا جس کی بنا پر وہ بزنس کرتا رہے گا، وہی 500 ریال پر اس کو مزید مال ملتا رہے گا، پھر وہ خریدے گا پھر بیچے گا. تو ایکچولی زکوٰۃ میں یہی ہے کہ زکوٰۃ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو آپ مالک بنا دیں اس زکوٰۃ کا، اور اتنی زکوٰۃ آپ اس کو دے کر سپورٹ کریں سامنے والے کو کہ جس کی بنا پر وہ کچھ بزنس کر سکے اور اگلے سال پھر وہ زکوٰۃ کو مانگنے کے قابل نہ رہے، یعنی پھر وہ الحمدللہ صاحب حیثیت ہو جائے، کم از کم اتنا اس کے پاس ہو جائے کہ اس کی ضروریات اس میں پوری ہو جائیں. تو یہی اصل مقصد ہے زکوٰۃ کا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 روپے اس کو دے دیے، 50 روپے اس کو دے دیے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی لوگ کپڑے خرید لیتے ہیں اور اتنی چیپ کوالٹی کے خریدتے ہیں، اور پھر ہر ایک کو ایک ایک ساڑی، ایک ایک ڈریس یا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. یا کچھ لوگ زکوٰۃ کے مال سے اناج خرید لیتے ہیں اور 10 کلو اس کو دے دیا، 5 کلو اس کو دے دیا، اس سے دیکھیں فائدہ کسی کا نہیں ہو رہا ہے، یہ جو مانگنے والے ہیں وہ تو مانگ کر اپنی مراد پوری کر ہی لیتے ہیں. اصل تو کیا کرنا تھا کہ ہم کو ایسے کوئی مسکینوں کو ڈھونڈنا تھا جو لا یسألون الناس الحافا، کہ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. تعارف بسیماہم، تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہو، یعنی تم وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں، ایسے متوسط طبقے کے لوگ ہیں کہ جن کو مانگنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن وہ ضرورت مند بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، تو تم ان کو بزنس لگوا دو، تم ان کو کوئی اس طرح سے سپورٹ کر دو کہ پھر وہ مانگنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آئے. تو اس لیے زکوٰۃ کو سب مدات میں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کسی ایک مد میں بھی خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کو تو یہ کافی ہو جائے گا. تو وہی والی حدیث ہم دیکھ رہے تھے، زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پیاری حدیث ہے. اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، قال ما لک، قال وقعت علی امرأتی وانا صائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تؤتقها، قال لا، قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، قال لا، فقال هل تجد اطعام 60 مسکینا، قال لا. دیکھیں کہ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تم یہ کر سکتے، اور وہ مسلسل کہے جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں. قال لا، قال فمکس، قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبین نحن علی ذلک اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر والعرق المقتل، قال این السائل، فقال انا، قال خذها فتصدق به، فقال رجل آل افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما بین لا بیتها یرید الحرتین اہل بیتی افقر من اہل بیتی فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال اطعمہ اہلک، متفق علیہ. حدیث ماشاءاللہ بہت اوتھینٹک ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، یعنی فقہ کے اصول میں یہ حدیث بہت مدد دیتی ہے کہ الحمدللہ فقہ ہمارے دین کی کتنی خوبصورتی ہے کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدلے جا سکتے ہیں. الحمدللہ یعنی کتنی بڑی سہولت ہمیں فراہم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ گنجائش ہے ہر ایک کی، ہم جو فتوے صادر کر دیتے نا کہ نہیں بس یہ حلال اور یہ حرام دونوں کے بیچ کوئی ہم گنجائش رہنے نہیں دیتے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب صحابہ کرام زندہ تھے ہم یہ حرام کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے, ہم ڈرتے تھے, ہم نے کبھی اس طرح سے فتویٰ نہیں دیا کہ یہ حرام ہے, ہم بہت ڈرتے تھے اس لفظ سے, بہت احتیاط سے ہم فتوے دیا کرتے تھے. اور آج تو آپ دیکھیں کہ بس ایک مارا اور دو ٹکڑے, یا تو ادھر یا ادھر, بس آر پار. جبکہ الحمدللہ ہمارے دین میں بہت ساری گنجائش ہے, آسانی فراہم کی گئی ہے, تکلیف میں نہیں ڈالا گیا لوگوں کو, مشکل میں نہیں ڈالا گیا. تو یہاں پر اس حدیث, بہت ہی پیاری حدیث ہے الحمدللہ, بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, اور پورا منظر ہمارے سامنے واضح ہو گیا. اب امیجن کریں, تصور کریں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے, اور اس میں سے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. تو پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا الحمدللہ, کہ کیسے وہ منظر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام ہیں, اور ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا, میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں, یعنی جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں ان سے صادر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا, نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا, کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا, نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا, کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا, نہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے آپشن ہو گئے. پہلا آپشن کیا پوچھا اللہ کے رسول نے, کہ اچھا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا, نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا, نہیں. دوسرا آپشن. تیسرا آپشن کیا دیا, کہ اچھا کیا تم مسکینوں کو, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا, نہیں. دیکھیں ایک کے بعد ایک تین آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیے, اور وہ تینوں آپشن میں وہ صحابی نے انکار کر دیا کہ نہیں, میں یہ سب نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ صادر نہیں کر دیا کہ اب تو بس تم ہلاک ہو گئے, تم پر گناہ ثابت ہو گیا اور اب تو تم گناہگاری ہو. نہیں, سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ یہ سب نہ کرنے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے, ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکات کی کھجوروں کا ایک ارک لایا گیا. ارک ایکچولی ٹوکرے کو کہتے ہیں, ارک بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سے گناہ سرزد ہو گئے, حالت روزے میں میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں, اتنا بڑا گناہ تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی گناہگار نہیں کہا, آپ نے فتوے صادر نہیں کیے, نہ صحابہ کرام نے اس کو بری نظر سے دیکھا. ہمارے یہاں پر تو کوئی اس طرح سے اگر بتا دے سادگی میں ہی آ کر کہ اچھا مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے, اب آپ دیکھیں کہ زندگی بھر ہم اس کو معتوب کر دیں گے, یعنی ہمارا عتاب اس پر رہے گا کہ یہ تو بس گناہگار ہی ہیں, یہ تو ایسے ہی ہیں. لیکن الحمدللہ کتنا اچھا ماحول تھا, آپ دیکھیں کہ کسی سے گناہ بھی ہو جاتا تھا تو اس کو اس طرح سے حقارت سے نہیں دیکھتے تھے, کیونکہ انسان ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنی بڑی گنجائش رکھی کہ یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, اگر نہیں تو ٹھیک ہے ویٹ کرو, انتظار کرو. کسی اور نے زکات کی کچھ کھجوریں بھیجی, کسی اور کی طرف سے آئی تھی زکات کی کھجوریں, تو دیکھیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ لے کے جاؤ, اسی کو تم صدقہ اور خیرات کر دو. اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص کہنے لگا, اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کتنا محتاج اور غریب تھا. تو پوچھنے لگے, کیا اے اللہ کے رسول, کیا اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. دیکھیں ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آنے لگی. صحابہ کرام جب حدیث بیان کرتے تھے تو وہ منظر کھینچ دیتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کی تو کیسے کی, کس انداز سے کی, اگر آپ نے انگلی اٹھا کے بات کی تھی تو وہ انگلی اٹھا کے بتاتے تھے کہ اس طرح سے آپ نے انگلی اٹھائی تھی, جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا صحابہ کرام بھی اسی طرح سے اشارہ کر کے بتاتے تھے. جب بات کرتے کرتے اگر آپ کبھی مسکرا دیتے تو صحابہ کرام جب حدیث بیان کرتے تو وہ بھی مسکرا دیتے تھے کہ ہم نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی تو آپ کے اوپر کے شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے, تو صحابہ کرام جب عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ وہ حدیث بیان کرتے وقت اللہ کے رسول کے بٹن کھلے ہوئے تھے کرتے کے, تو وہ اسپیشلی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے کرتے کے بٹن کھول دیتے تھے اوپر کے. سبحان اللہ, کیسی محبت تھی نا اللہ کے رسول سے, کیسے ایک ایک منظر کو انہوں نے اپنے کیمروں میں کیچ کر لیا اور آج ہمارے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بے حد جزائے خیر دے, محدثین کو. حدیثیں جب بھی پڑھیں تب بھی ہمیشہ محدثین کی قربانیاں, ان کی وہ جستجو لگن یاد آتی ہے, اور دل چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ویسا شوق اور جذبہ پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا اور اسے آگے پہنچانے کا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ منظر بھی کھینچ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آئے تھے شکایت لے کر اپنی ہی کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں گناہ کی بات نہیں کی گئی یہاں پر بلکہ ہلاکت کی بات کی گئی ہے, کیونکہ انسان ہلاک ہی ہوتا ہے نا, اسے نقصان پہنچتا ہے گناہ سے, تو میں ہلاک ہو گیا. تو اب اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو خود اپنی طرف سے وہ ٹوکرا ان کو دے دیا کہ جاؤ اس کو صدقہ کر دو. پھر جب انہوں نے کہا صحابی نے کہ مجھ سے زیادہ مستحق تو کوئی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی فیملی کو ہی کھلا دو, اپنے گھر والوں کو کھلا دو. آئے تھے کہ اپنے غلطی کی کوئی سزا تجویز کر کے ان کو وہ سزا کے بارے میں بتایا جائے, اور ساتھ کیا لے کر گئے, اپنے گھر والوں کے لیے فوڈ بھی لے کر چلے گئے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں یہ ہے فکر کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے تو یہ کر لے, اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ کر لے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بس تمہیں تو یہی کرنا ہے ورنہ تو تم تو بس برباد ہو گئے. ایسا نہیں ہے الحمدللہ, ہماری فقہ کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے الحمدللہ, یہ آسانی فراہم کی گئی ہے. یہ جو فقہ کا اجتہاد کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے کہ دور حاضر کے مسائل کا حل غائب سے نکالا جائے, یعنی قرآن اور سنت کو بیس بنا کر, قرآن اور سنت کو قیاس کر کے ہم اس سے نئے آنے والے مسائل کا حل نکالیں, یہ فقہ ہے اور اجتہاد ہے, اور اس کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا, اجتہاد ہوتا رہے گا, اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اسی بھی نفل الحمدللہ اسلام تا قیامت تک باقی رہے گا. آپ دیکھیں کرسچینٹی ختم ہو گئی نا, اپنی موت آپ مر گئی, کیونکہ کیا باقی بچا اس میں, یعنی انہوں نے کیا کر لیا, کوئی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا, یا تو رہبانیت اختیار کر لی, ایکسٹریملی ادھر چلے گئے, اور جب رہبانیت اختیار کی تو کیا ہوا کہ اس کے الٹ پھر ہر چیز کی آزادی قرار دے, آزادی ان کو مل گئی کہ بس یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, اتنی تنگی نہیں ہے دین میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج خود انہی کے لوگ پریشان ہیں, وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو فقہ ہے اصل میں یہ ہمارے دین کی الحمدللہ خوبصورتی ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ایک ہی شخص کو دے دی وہ پوری کی پوری کھجوریں زکات کی. تو زکات کو پورے آٹھ مدات میں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. پھر زکات کے غیر مستحق لوگ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکات حلال نہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے زکات حلال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال زکات سے بالاتر ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق قال لولا ان تکون من الصدقۃ لاکلتھا, متفق علیہ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. صدقے سے مراد یہاں پر ایکچولی زکات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے, آپ کے رشتہ داروں کے لیے زکات حلال نہیں ہے, یعنی آپ زکات نہیں لے سکتے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ لترحها ثم قال اما شعرت ان لا ناکل الصدقۃ, متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقے کی کھجوروں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دور کر دور کر، اسے پھینک دے. پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عن عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساق الناس وانها لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات لوگوں کے میل ہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں آپ کی ازواج مطہرات، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث رضی اللہ عنہم سب شامل ہیں. یہ سب آپ کے چچا کے بیٹے اور سب شامل ہیں، یعنی عباس رضی اللہ عنہم یا پھر دوسرے آپ کے جو چچا تھے ان کے بیٹے اس میں شامل ہیں. غیر مسلم کو زکات دینا جائز نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن فقال فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقہ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو مسلمانوں کے اغنیا سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا. تو مسلمانوں ہی کے فقیروں کو دیا جائے گا، مطلب غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا صدقہ یعنی زکوٰۃ. لیکن ایک چیز ہم نے پیچھے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ غیر مسلم کون سے غیر مسلم کو دیا جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ جو اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہو، مؤلفۃ القلوب کے لیے، دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے. لیکن غریب مسکینوں کو پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی. رواہ الترمذی، حدیث صحیح. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ زکوٰۃ کے مستحق پھر کون لوگ ہوئے اور زکوٰۃ کے غیر مستحق کون لوگ ہوئے. کیونکہ اتنے لوگ، یقین جانے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے اتنے سوالات آتے ہیں، اتنے سوالات آتے ہیں کہ اچھا فلاں ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، ان کے پاس اتنا اور اتنا گولڈ ہے، یعنی 7.5 تولے سے اوپر ہے گولڈ، لیکن ان کے گھر میں بہت تنگی ہے، حالانکہ ان کے گھر میں فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کے ہسبینڈ بھی ہے، جاب بھی کرتے ہیں، لیکن جاب میں سے پورا نہیں ہو پاتا. اب آپ خود بتائیں کہ جو تندرست آدمی ہے اور جن کے پاس خود گولڈ ہے 7.5 تولے سے اوپر، تو بھلا وہ زکوٰۃ کے مستحق کیسے ہو سکتے بتائیں؟ تو تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تندرست آدمی کیا کرے گا، وہ خود کمائے گا، جا کر محنت کرے گا. اگر آپ دیکھیں کہ تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز قرار دی جاتی تو پھر سب بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو جاتے، یعنی وہ جو سست اور کاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو بس صرف مانگ کر کھانے کی اور بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. تو تندرست اور غنی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. غنی وہ شخص جو خود مالدار ہو، اور تندرست تو ہم سب جانتے ہیں جو پوری طرح سے ہاتھ پیر جس کے صحیح سلامت ہو. اسی طرح والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا و ان والدی یحتاج مالی قال انت و مالک لوالدک ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم. رواہ ابو داؤد، حدیث صحیح ہے. عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اور اوپر سب لوگ، یعنی والدین، دادا، پردادا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ وہ آپ کے خود کے ذمہ داری میں آتے ہیں. اور اسی طرح سے اولاد میں سے نہ اولاد کو نہ ان کی اولاد کو نہیں، یعنی پوتے پاتی جو بھی ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اسی طرح سے بیوی کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے، تو اسی لیے بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. لیکن ہاں، بیوی اگر مالدار ہو اور شوہر غریب ہو تو وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیوی پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر پر کفالت کی ذمہ داری ہے۔ تو اولاد کو زکات دینا جائز نہیں ہے، بیوی کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقۃ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی دینار فقال تصدق به علی نفسک قال عندی آخر قال تصدق به علی ولدک قال عندی آخر قال تصدق به علی زوجتک او قال زوجک قال عندی آخر قال تصدق به علی خادمک قال عندی آخر قال انت ابصر رواہ ابو داؤد حدیث حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنے آپ پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، آپ نے فرمایا بیٹے پر خرچ کر، یعنی اولاد پر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اپنے خادم پر خرچ کر۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، یعنی جہاں چاہے خرچ کر۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن ہے۔ تو جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمے واجب ہے ان کو زکات دینا جائز نہیں، مثلا ماں باپ، دادا پردادا، بیٹا پوتا، پڑ پوتا وغیرہ اور بیوی، ان سب کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ ادر وائز جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو زکات دی جا سکتی ہے، جیسے بہن ہیں، بھائی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو زکات دینا افضل ہے، مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقے کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں، یعنی صدقہ اور صلہ رحمی، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابن ماجہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے، لیکن جو ذمہ داری میں آتے ہیں ان کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ اقربا پر صدقہ کرنا افضل ہے، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو زکات دینا جائز ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر نفلی صدقہ الگ ہے اور زکات الگ۔ تو اس زمانے میں صدقہ دراصل نفلی صدقے کے لیے بھی بولا جاتا تھا اور زکات کے لیے بھی بولا جاتا تھا۔ اور بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ تو والدین خواہ کتنے ہی اوپر چلے جائیں، یعنی دادا پردادا وغیرہ، اور اولاد خواہ کتنی ہی نیچے چلے جائیں، یعنی بیٹا پوتا یا پڑ پوتا وغیرہ، وہ زکات کے مستحق نہیں، کیونکہ ان سب کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ سوال کرنے کی مذمت، بےجا سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الید العلی خیر من الید السفلا وابدأ بمن تؤول وخیر الصدقۃ ان ظہر غنی ومن یستعفف یعفه اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ۔ رواہ البخاری۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، پہلے اپنے بال بچوں عزیزوں کو دو، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ الحمدللہ ایک ہی حدیث سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ ہمیشہ دینے والے ہی بننا چاہیے، مانگنے والے سے بہتر کیا ہے، دینے والا بننا، کیونکہ وہ ہاتھ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ دوسروں کو دینے والا بنائے، نہ کہ کسی کا محتاج بنائے۔ دوسری بات پتہ چلے کہ پہلے اپنے بال بچوں کو عزیزوں کو دو، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، یعنی پہلا حق انسان کے مال پر اپنی اولاد کا، بال بچوں کا ہے، گھر والوں کا ہے۔ اس کے بعد یہ نفل صدقے کی بات کی جا رہی ہے کہ نفل صدقہ آپ جو ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ، بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بالکل پورا دے دیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بچ پاتا، یعنی نفل صدقہ، تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ زکات تو آپ کو ہر حال میں نکالنی پڑے گی اپنے مال کی 2.5%، لیکن نفل صدقہ آپ پہلے دیکھیں گے کہ آپ کے بچے ضرورت مند تو نہیں ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان پورا کا پورا ہی دے دے اور خود پھر محتاج ہو جائے، تو اتنا دیں کہ تھوڑا اپنے لیے بچا رہے تاکہ پھر کسی کی محتاج ہی نہ ہو۔ اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے، انہیں کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اور جو خود یہ نیت رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا سوال کرنے سے، یعنی کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، یعنی بے پرواہی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حرص و حوث میں نہ رہنا، تھوڑے میں قناعت کر جانا، غنی ہونا، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ رہنا، تو یہ اگر دعا کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بھی یعنی غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو دینے والا بنائے، ہمیشہ ہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اسی خرچ اور صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرے. کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا اجر بے انتہا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کی راہ میں دو ولو بشکتی تمر، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتقوا النار، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقہ ہمیں آگ سے بچائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں. فرض جو زکوٰۃ ہے وہ تو ہم کو ہر حال میں ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن نفل صدقات بھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والے بنیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.